الله 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 الله
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر وزر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. چونکہ متصل آیات کریمہ میں جو بیان یا جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اسی روشنی میں جب آپ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جائیں گے تو وہ خبر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو آگاہ فرمایا, جزا و سزا کا دن, وہ حصے جہاں ہر کیے کا حساب ہوگا, یعنی قیامت کا دن اور روز معاشر. تو کفار جب تلخی کرتے تھے, انکار کرتے تھے, تو بے شمار پہلو اور بے شمار باتیں سامنے آتی تھیں. تو ایک بات وہ یہ بھی کرتے تھے کہ آپ جس روز معاشر کی یا حساب کتاب کی, جزا و سزا کی بات کرتے ہیں یا ہمارے انکار پر عذاب کی بات کرتے ہیں, وہ کب دن آئے گا؟ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور یہ دینی پہلو اور یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عمومی گفتگو میں بھی کئی ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں جن کو اگر فقہ پر تحقیق کیا جائے تو بہت بڑے تجاوز کی بات ہوتی ہے, جس میں آخرت کی ایمان سے متعلق بات ہے, جس میں روز قیامت کے حوالے سے بات ہے, حساب کتاب کے حوالے سے بات ہے. تو ہمیشہ یہ حصہ جو دین کا ہے اس میں ہر بات ہر پہلو کو وہی سمجھنا, وہی پہلو اختیار کرنا ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا آپ نے اختیار فرمایا. اس سے باہر جہاں جب بھی کسی نے اپنی عقل یا اپنی دانست پر بات کی تو اس نے ٹھوکر کھائی. تو کفار جب یہ بات کرتے تھے کہ وہ خبر جو آخرت کے حوالے سے وہ کب آئے گی, تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. پھر وہ پہلو کہ جو اس سے نتائج کے حصے میں, چونکہ عمل ہے, حساب کتاب جو بپا ہوگا وہ نتائج کی صورت میں ہوگا, جیسا جیسا عمل ہوگا ویسے ویسے نتائج ہر کوئی حاصل کرے گا. تو اگر اسی پہلو کو ایک دوسرے پہرائے سے بھی دیکھا جائے کہ جو جو ہم اعمال اختیار کرتے ہیں وہ ایک بیج ہے, ہم نے اپنے عمل کا ایک بیج بو دیا, اب جب اس کے نتائج کی باری آئے گی تو میاں وہ رویدگی جو بیج کو پھوٹنے کے لیے درکار ہے اس کو بھی ایک وقت لگے گا. پھر وہ پودا جو اس بیج سے پھوٹا اسے تناور درخت بننا اور اس کے نتائج یا اس پر جو پھل یا کانٹے جو کچھ بھی اگنے ہیں وہ تو اس بیج کے مطابقت سے ہیں لیکن وہ ایک وقت لیتا ہے. اسی طرح انسان جب اپنے روزمرہ کی زندگی میں کوئی کام کرتا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بحث الگ ہے یا یہ موضوع الگ ہے, لیکن وہ ایک بیج کی صورت رکھتا ہے اور جتنے جس امر کا وقت درکار ہے اتنے وقت کے بعد اس کے نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لکل نبائ مستقر, ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. پھر اس کا ایک اور پہلو ہے کہ یہ دنیا ماز حوادث نہیں ہے, ایک مربوط نظام ہے. ہمارے نزدیک ایک نظام حیات ہے جو سبب سے ہے, اللہ کریم نے اس عالم میں جو بھی حصے ہیں ان کو اسباب سے منسلک فرمایا ہے. کسی کے رزق جو اللہ کریم نے اسے مقرر اس کے لیے فرمایا ہے اس کے سامنے پہنچنے تک بھی اسباب درکار ہیں. کہاں دانا دن کا کسی نے بویا, کہاں فصل اگی, کہاں اگر گوشت کا ٹکڑا ہے تو کہاں جانور پیدا ہوا, اس کا رزق کہاں سے آیا, کہاں وہ بڑا ہوا. اسی طرح جو جنس ہے وہ کہاں پیدا ہوئی, کب کاٹی گئی, کس نے تیار کی, کہاں پیسی گئی, اس کے پاس کہاں سے پہنچی, اور جس روپے پیسے سے یا جس افزانے سے اس نے خریدی اس کے ایک اپنا الگ تسلسل ہے. پھر اس تیار ہو کر اس دانے کو روٹی کی صورت میں سامنے اس کے ٹیبل تک آنے میں کتنے پہلو ہیں. تو وہ سارے تسلسل کے ساتھ ایک حساب چلتا آتا ہے, لیکن ہر حصہ اور ہر پہلو سبب سے ہے. اب وہ رزق جو اس کو اللہ کریم نے عطا فرمایا اس کے سامنے آ گیا, اب سامنے پہنچ کر اس سے اس کی طاقت کا اخذ کرنا یا اس سے اس خوراک کی طاقت کا حاصل کرنا اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ نوالا اپنے منہ میں لے جائے, نہ صرف منہ میں لے جائے, چبائے, اور وہ چبانا پھر اس کے نظام انہضام تک پہنچائے گا. ایک پورا مربوط نظام ہے. تو اس سارے میں اس عمل کو یا اس عالم کو عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے, چونکہ یہ اسباب سے منسلک چیز ہے. اور یہ جو اسبابی پہلو ہیں, چونکہ یہ ظاہری حصے ہیں اور ہم جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں ہم اس ظاہر میں ہیں, خواب میں نہیں ہیں, تخیلات میں نہیں ہیں, تو ہم اپنے روبرو ان اسباب کا اختیار کرنا اور ان کے ساتھ منسلک نتائج کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہی سارا کچھ ہے تو جو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آیات کریمہ ہیں, آپ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے, جو وقت آپ نے ان کے ساتھ صرف فرمایا, جو امور انہوں نے اختیار کیے, قرآن کریم کی یہاں اس بات سے, احادیث مبارکہ سے, اور بے شمار اور پہلو ہیں جہاں سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ یہ وہ حصے ہیں کہ جو ظاہر سے ہیں. یہ وہ پہلو ہے جو عالم اسباب کا ہے. ایک وہ نظام ہے جسے امور تکوینیہ کہتے ہیں, جو اللہ جل شانہ کے حکم کے ساتھ چیزوں کا متصل چلنا ہے. تو یہ دنیا کا دیکھنا اور اس کو دنیا کا ماہر جب بات کر رہا ہے, دنیا کا ماہر انسانی تخلیق کو بھی وہ جانور کی اولاد میں سے لے رہا ہے, لیکن جو حصے تکوینی امور سے ہیں, جو رب کائنات نے اس بشر کو علم ذاتی حصوں سے عطا فرمایا اور اس تکوینی امور کے تحت نصیب ہوا, وہ اس کو اس کی تخلیق کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک اور پھر یوم الست اور پھر ان حصوں تک لے جاتا ہے جہاں پر فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا. تو دنیا کے معاملات میں اور دنیا کے امور میں اسباب ضروری ہیں, لیکن اسباب کا اختیار کرنا اور نتائج کا یہ ایمان رکھنا کہ من جانب اللہ, یہ پھر ایک الگ پہلو آ جائے. جب دنیا ہی کا کوئی ہو کر رہتا ہے تو اس کا انحصار سارے کا سارا جو ہے وہ اسباب پر آ جاتا ہے. نور ایمان اس بات سے آگاہ بھی کرتا ہے, اس پہلو سے آشنا ایسے کرتا ہے کہ نیا خانے دل تک پردے ہٹ جاتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ نتائج اللہ جل شانہ کے دستے قدرت میں ہیں, میرے ذمے عمل کرنا ہے, اور اس عمل کے لیے جو تو طاقت ہے, اس عمل کی سر انجام دہی کے لیے جو یہ دنیا کی اسباب ہیں, یہ بھی مالک کل کائنات کی. تو جب یہ سارے امور انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہر عمل کا ایک نتیجہ بھی ہے. تو قرآن کریم جب یہ فرماتے ہیں نا, ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے, تو یہاں جو پہلو تیسرا عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے نظام مربوط ہے, ماز حوادث نہیں ہیں. اگر ہوا کا جھونکا کسی جگہ سے چلتا ہے تو جہاں وہ پہنچتا ہے وہاں ہوا کی جگہ موجود ہوتی ہے, خالی ہوتی ہے تو اسے جگہ میسر آتی ہے. پھر جہاں سے وہ ہوا گزر جاتی ہے تو جو پیچھے جگہ ہے وہ خالی نہیں رہتی، اس کی جگہ کوئی اور ہوا کا جھونکا لے لیتا ہے۔ تو ایک مربوط نظام ہے، اور اس نظام کا مربوط ہونا اور اس کا چلنا، قرآن کریم اس میں بھی انسان کو، حضرت انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اس میں تفکر کرو، اس میں خیال کرو، اس میں توجہ کرو، تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ سارا کچھ جو نظام ہستی ہے یہ از خود نہیں چل رہا، کوئی ہے جو اس نظام حیات کو چلا رہا ہے، کوئی ایسی قوت، کوئی ایسی طاقت ہے جس نے ہر شے کی ابتدا دی ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے۔ وصوف تعلمون، ان سارے امور کا اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں جانتا، نہیں جاننا چاہتا، کبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنی منشا اور اپنی رضا کی پیروی پر ہی قائم رہتا ہے، تو وصوف تعلمون، تو تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ وہ خبر جو میں نے بات کی ابتدا جہاں سے شروع کی کہ نتائج کا دن ہے، جو جو بیج بویا جائے گا اس کا حتمی جو نتیجہ عین عمل کے مطابق ایسا میسر آئے گا کہ وہ امور جنہیں اختیار کیا گیا اور بھلا دیا گیا، اس دن وہ بھولے ہوئے امور بھی سامنے ہوں گے، کوئی چیز مبہم نہیں رہے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں بحث کر رہے ہوں، تو ان سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ تو جیسے ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ انکار کا، اسباب کا کل سمجھنا، پھر انجام سے بے خبر یا اپنے آپ کو انجام سے دور سمجھنا، یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ ایک مخلوق میں تقسیم آ جاتی ہے۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ صاحب ایمان اور بے ایمان ایک جیسے نہیں ہیں، اور اس کی مثال میں فرماتے ہیں قرآن کریم کہ جیسے بینا اور نابینا ایک طرح کے نہیں ہیں، انہیں ایک جیسا نہیں تولا جا سکتا۔ بینا جو دیکھ سکتا، نابینا جو اندھا ہے جو نہیں دیکھ سکتا، دونوں کو ترازو کا پلڑا برابر نہیں کرے گا، برابر ہو نہیں سکتے۔ تو اسی طرح قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے کہ صاحب ایمان اور بے ایمان ایک طرح کے نہیں ہیں، تو جب یہ تقسیم ہوتی ہے تو اس تقسیم میں دخل ابتدان جو ہے وہ نیت، اور پھر ثانوی حیثیت عمل کی آ جاتی ہے۔ اب یہاں بات جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں ناجائز بحث کرتے ہیں، چونکہ جب بحث کی جائے گی آیات میں تو وہ جائز ہو نہیں سکتی، حتمی اور کلی صحیح ترین بات ہے جو کلام ذاتی نے ارشاد فرمائی۔ اب جب ایمان بنیادی طور پر، اب لا الہ الا اللہ یہاں سے جب ابتدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کے سوا کوئی شے بچتی نہیں، کسی شے کا وجود رہتا نہیں ہے۔ اور جب یہاں کامل ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر ثانوی کوئی بات یا کوئی پہلو انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ وہ لوگ جو ناجائز اللہ جل شانہ کے کلام پر، اللہ جل شانہ کے ارشاد میں بحث کرتے ہیں، وہ ایک الگ طبقہ ہو گیا ہے، اور وہ ایسی بدبختی ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر ایسا طبقہ ہو تو ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اب یہاں ایک پہلو جو ہے انسانی حیات سے متعلق بھی، دوسرا حصہ وہ ہے جو ایمانی حصوں سے متعلق۔ ایمانی حصوں میں حدود و قیود قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور انسانی حدود جو عمومی زندگی یا معاشرتی زندگی کے جو پہلو ہیں وہاں بھی ارشاد فرمایا. اللہ کریم نے ہر ایک کو زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا حق دیا ہے. اسی لیے دنیا دارالابتلاء ہے, اور اسی دارالابتلاء کے امور اور ان امور کی سر انجام دہی پر پھر قیامت کا حساب کتاب. تو جب بندہ کو اپنی مرضی کر رہا ہے وہ تجاوز نہ کرے تو اسے اجازت ہے. رہی بات انسانیت کی, اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انسانیت مذہب ہے. 14 صدیاں انسانی تاریخ کی اٹھا لی جائیں, ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی انسانیت تھی. یہ جو دنیا کے قوانین تھے جہاں صاحب اقتدار اپنے اقتدار کی خوشی منا رہا ہوتا تھا, وہیں مظلوم نیچے اس کے تخت کے پس رہے ہوتے تھے. دنیا کا نظام ایک سا نہیں تھا. یہ جو مساوات اور انسانیت کا درس دیا ہے دنیا کو, یہ نصیب ہوا ہے در محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ ہم اپنی محبت میں نہیں بات کہتے, اپنے اظہار محبت اور اس جوش جذبات میں نہیں کہتے. کلام ذاتی کو مطالعہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کو دیکھیں, آپ کی سنت خیر الانام کو دیکھیں, پھر اس دنیا کی شہادت جو وقت کی ہے, ان 14.5 صدیوں کی جو شہادت ہے اسے دیکھیں, اور اس سے پہلے جو دنیا کی تاریخ ملتی ہے اسے دیکھیں. بڑی واضح سمجھ آ جائے گی کہ انسانیت کا درس تو سکھایا اسلام نے ہے. آج ہمارے ساتھ جو باتیں خواتین کے حقوق سے متعلق کی جاتی ہیں یا اعتراض کیے جاتے ہیں, ہمارے معاشروں میں جو بات کمزور طبقوں کی جاتی ہے, غیر مسلموں کی جاتی ہے کہ جی یہ اقلیت ہیں, آپ مطالعہ تو فرمائیں. اقلیت کے حقوق ہوں, خواتین و حضرات کے حقوق ہوں, بڑے چھوٹے کی بات ہو, مسافر کی بات ہو, قیدی کی بات ہو, مظلوم کی بات ہو, کمزور اور نحیف کی بات ہو, بڑے اور چھوٹے کے حقوق و فرائض کے حصے ہوں, معاشی بات ہو, معاشرتی حصے ہوں, کوئی پہلو اٹھا کر دیکھو تو صحیح. ایک خوبصورت تقسیم میسر آئے گی, لیکن صرف قرآن کریم میں آئے گی, کلام ذاتی میں آئے گی, اس سے باہر نہیں. یہ وہ حقائق ہیں جنہیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تو یہاں ہونا شروع ہو جائے. پھر جب غلط امور پر اور اللہ جل شانہ کے حکم اور آپ کے فرمان پر جب بحث کی جاتی ہے, ایک ہے بحث سمجھنے کے لیے, وہ پہلو ہوتا ہے مثبت. یہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور یہ حکم دیا جا رہا ہے اور ایک قانون دیا جا رہا ہے کہ جہاں تجاوز ہو, جہاں اللہ جل شانہ کے حکم پر تجاوز ہو رہا ہو, زیادتی ہو رہی ہو دین اسلام پر, وہ بحث جو سمجھنے کے لیے نہیں, زیادتی سے متعلق اعتراضی پہلوؤں پر ہو رہی, وہاں بیٹھنا ہی درست نہیں ہے. اگر لوہار کی آگ کے پاس کوئی بیٹھے گا تو وہ جو تپش اس جگہ ہے وہ اسے بھی محسوس ہوگی, اسے بھی تنگی دے گی, وہ دھواں اس کی سانسوں میں بھی آئے گا. اگر باغ کی خوبصورت حصے اور پرفضا خوشبودار ہوا میں کوئی بیٹھا ہے تو اس سے وہ بھی مستفید ہو رہا ہوگا. تو مقام کا چننا ضروری ہے کہ جس مقام پر ہو اس مقام پر حالات کیا ہے. اور پھر انسانی فطرت ہے, اس کو جس ماحول میں لے جائیں اس ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو ہمارے بچے ہیں, ہم ان بچوں کو جو ماحول دیتے ہیں وہ اس میں ڈھل جاتے ہیں. میں نے یہاں بھی دیکھا ہے, دنیا کے کثیر حصوں میں سفر کیا ہے, بہت بڑا سوال جو میرے سامنے آتا ہے وہ اولاد کے حوالے سے آتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی کی جائے, یا اولاد کی جو کمی بیشی ہے یا اس سے جو والدین کو تکالیف ہو رہی ہیں ان پر بات کی جاتی ہے. ایک جو محبت ہے اس کا اظہار بھی ملتا ہے، تفکر بھی ملتا ہے، تکلیف دہ صورتحال بھی دیکھنے کو ملتی ہے. میں نے یہاں یا ابراڈ ممالک میں ایک بات جو یہ دیکھی ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اگر کسی ایک بات پر متفق ہیں اور دونوں اولاد کو وقت دیتے ہیں، ظاہری بات ہے اپنی اپنی مصروفیت کے مطابق ہی وقت دیتے ہیں، ان کی اولاد ایسے ڈھل گئی ہے جیسے والدین. جہاں میاں کی بات اور ہے، خاتون کی بات اور ہے، وہاں بچے آدھے تیتر آدھے بٹھے روز. پھر جہاں ہم معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں تو جس طرح کے اس معاشرے کے حالات ہیں، جو اسلوب ہیں، وہ اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. اور یہ باتیں ہمیں نو عمری میں سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں ہمیں تب سمجھ آتی ہیں جب ہماری توقعات پر ہماری اولاد پوری نہیں اتر رہی ہوتی. لیکن اگر ہم غور کریں تو کیا اس بیج کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بویا؟ یہ جو پہلی آیا کریمہ کی تفسیر میں عرض کر رہا تھا کہ لکل نبع مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی جو عمل آئے گا اس عمل پر جو نتائج آئے. تو جو اس حصوں تک پہنچ گئے جہاں ظلم اور زیادتی ہے، تو قرآن کریم جو فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ان میں بیٹھنا ہی درست نہیں ہے، وہاں سے کنارہ کش ہو جانا ضروری ہے. حتی یخوض فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور جو بات میں ایک مطلق انسان کے حوالے سے کر رہا تھا کہ ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، زندہ رہنے کا اختیار ہے. اللہ کریم نے اس بشر کو ایک خصوصی تفکر کی کیفیت عطا فرمائی ہے جو عمومی نہیں، ہر ایک کے پاس نہیں ہے. یہ جو کلام ذاتی سے نوازا ہے، اس میں زندگی کے ایک ایک پہلو کو بیان فرمایا گیا. اس انسان کی ضرورت کا علم جو اس سے پہلے ہے وقت گزر چکا، اس سے متعلق بھی موجود ہے. جو اس کے وقت کے گزرنے کی ضرورت ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو اس سے نتائج سے متعلق ہیں کلام ذاتی، وہ بھی بڑا واضح ارشاد فرما دیتا ہے. انعامات بشارت کی صورت میں موجود ہیں، اور جو جہاں جہاں زیادتی ہے وہاں اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، اس سے بھی وہ مطلع فرما رہے. اور جب یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، ابھی مخلوق وہی ہے جو اللہ کے کلام پر بحث کر رہی، یعنی وہ لوگ جو زیادتی پر ہیں، جب دینی پہلو کو چھوڑ کر امور دنیا میں آئیں گے تو معاشرتی امور جو لین دین کا ہے، اگر آپ کا ہمسایہ کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کا جو خیال رکھنا ہے ہمسائیگی کا، وہ بھی آپ کے ذمے ہے. جو محض لین دین کے حصے ہیں، کاروباری حصے ہیں، انسانی زندگی کے تسلسل کا سبب ہیں، وہاں اسلام نے منع نہیں فرمایا. جب آپ ایمان کے ساتھ، عدل کے ساتھ، مساوات کے ساتھ مخلوق خدا سے برتاؤ کریں گے، تو یہ سب سے بڑی تبلیغ کا ذریعہ ہے دین اسلام کی. ہمارے نزدیک بآواز بلند بیان بڑی طاقتور انداز سے تقریر کا ہونا، حیثیت کا ہونا، بے شمار سفر کا اختیار کرنا بہت بڑی تبلیغ. لیکن قرآن و سنت سے جب آپ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ سے جب آپ دیکھیں، تو سب سے بڑی جو تبلیغ کا ذریعہ ہے وہ کردار. وہ کلام جو حق ہو، وہ عمل جو سچ ہو، وہ برتاؤ جو حقوق و فرائض کا خیال رکھے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. اور یہی وہ حصے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیے، وگرنہ اگر یہ فاتح اور محکوم کی بات ہوتی تو آج ہمارے گرد و پیش کے حالات میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی طاقتور ترین قوت جو ہے وہ بے سر و سامان لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے. یہ آج کی مثال. کیوں ٹیک رہی ہے؟ मैं रात एक नशरियाती जो है इदारा उसकी खबर देख रहा था, तो वहाँ उन्होंने एक ऐसा माहिर बुला रखा था जो अफगानिस्तान की उमूर पर जिसकी दस्तरस थी, तो एक सवाल पर वो बहस कर रहे थे कि एक तरफ दुनिया की ताकतें जमाएं, दूसरी तरफ जो लोग उनसे लड़ रहे हैं, ये लड़ाई क्या है, सही है गलत है, उन्होंने हमला किया ये दिफा कर रहे हैं, कोई उन्हें मुजाहिद कह रहा है, कोई उन्हें तालिबान कह रहा है, कोई उन्हें कई लफ्ज दे रहा है, ये सारी बहस अलग है। लेकिन जो मैं नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ वो और है कि वो बात कर रहे थे और खुद ही उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा ये बात समझ से बाला है कि एक तरफ लखू खा लोग हैं, दूसरी तरफ हजारों में नफूस है, जो लाखों की तादाद हैं उनके पास दुनिया की जदीद तरीन हथियार हैं और जो दूसरी तरफ हैं उनके पास आम से हथियार हैं, और 16 साल अरसा हो गया है और जदीद तरीन हथियारों से लैस ताकतवर तरीन लोगों के घुटने टेक गए हैं, और वो जो एक चादर कंधे पर रख कर और कभी खाने को है और कभी खाने को नहीं, वो फाते की सूरत में सामने आ रहे हैं। तो कह रही ये कौन सी वजह है, ये क्या सबब है, और आखिर जो दोनों जिस नतीजे पर पहुंचे वो कहते हैं इसको तहकीक की जरूरत है। तो मैं सोच रहा था कि किस दर्जे के इन्हितात का हम शिकार हो चुके, एक लफ्ज में तमाम नताइज वाज़ह हो जाएंगे अगर ये समझ लो कि उनके पास ईमान है। अब हमारे नशरियाते इदारों में ईमान, जहाद, मुसलमान, गलत सही, नाम कोई नहीं लेता। तो मैं, आप यकीन माने, मैं सिर्फ इस वजह से वो प्रोग्राम देखता रहा कि क्या पता ये अब ये कह दें कि ये नतीजा है ईमान का, नहीं कह सके। आखिर उनकी बहस इस बात पर सिमटी कि ये तहकीक तलब मामला है कि कैसे बेसरो सामा फाते हो रहे हैं। तो जब मखलूक में तकसीम होती है तो जहां ऐसे लोग हों जिनसे किनारा कश होने का हुक्म है, वहां ऐसे लोग भी पैदा होते हैं जिनकी ताकत नूरे ईमान से होती है। आज यौम दिफा और साथ मुंसलिक इजारे यकजहती कश्मीर पर बात है, सारे इजहार के साथ सारी इस तकलीफ दे अमल की जो है एतराज के साथ इस्लाम पर बात नहीं मिल रही। कश्मीर में जुल्म हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं। क्या भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ इंसाफ हो रहा, क्या वहां जो बाकी मजाहब के लोग हैं उन्हें मुसावात मुयस्सर है, हम यहाँ जहाँ बैठे इजहारे मोहब्बत कर रहे हैं क्या हमने अपने मुआशरे के अंदर इंसाफ मुहैया कर लिया है। इस यौम दिफा में क्या हमें वो अपने जवान याद हैं जिन्होंने अपने सीनों के साथ बम बांधे थे और दुश्मन की फौज को रोका था, क्या हमें अपने वो पायलट याद हैं जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई न तोड़ सका कि 5 जहाज MM आलम ने गिराए थे और कितने सेकंड में गिराए थे। आज के वो जहाज भी नहीं थे, जितनी जिद्दत आज है तब नहीं थी। आज का जो जहाज है जितनी तेजी और जिद्दत और सहूलियात उसमें मुयस्सर हैं तब नहीं थी। लेकिन उस अल्लाह के बंदे का, उस गाजी का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। वो दर्द जो उस वक्त कौम ने कौमी यकजहती में महसूस किया था क्या आज हम महसूस करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कश्मीर की बात हो हमारे किसी और बॉर्डर की बात हो, دفاع کی بات آئے، ہمیشہ یاد رکھیے گا مستحکم اور مضبوط پاکستان اس کا جواب ہے. ہم گلیوں اور سڑکوں پر نکلتے ہیں، بے شک اس سے دنیا کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا اظہار کیا جاتا ہے، جتنے جلوس نکلتے ہیں، اس سے دنیا کو آگاہی ہوتی ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے دور دراز گاؤں میں بیٹھا ایک فرد آج کی خبریں سن رہا ہے تو جو دنیا کے ممالک ہیں انہیں نہیں معلوم کہ دنیا کے کس خطے میں کیا ہو رہا ہے؟ میاں، یہ مفادات کی جنگ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو برسر بزم اور ہیں اور حقائق اور ہوتے ہیں. یہ اس کا احسان ہے رب کائنات کا کہ یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا، یہ قوم جو اس نے ہمیں عطا فرمایا. میں نے اس جیسی دنیا میں نہیں دیکھی، جہاں تک میں گیا ہوں اتنے شعور کے لوگ میں نے نہیں دیکھے. ایسے ایک بندے کی طرف دیکھو، آپ کچھ بھی نہ بولو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے اقوام سے بات کرنی پڑے تو ایک ایک فکرے کو دو دو تین تین حصوں میں کر کے بولنا پڑتا ہے کہ یہ میری بات سمجھ لے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمیں عدل میں مساوات کی ضرورت ہے. بات جب ایک قوم کی جاتی ہے تو پھر اس ایک قوم کی بنیاد عدل پر آتی ہے، اس عدل میں مساوات پر آتی ہے. آپ دنیا کے کسی خطے میں کسی امن پر بحث کرنا چاہیں گے تو آپ کا جو الفاظ ہیں ان کا وزن آپ کے مضبوط قدموں کو دیکھ کر لگایا جائے گا. بے شک یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. سوچیں تو صحیح کہ مہینے سے وقت بڑھ گیا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اے بندے مومن، جس دن تو کلام کی ابتدا اسلام سے کرے گا اور قوت میں قوت ایمانی پر انحصار کرے گا، تجھے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ وقت گزر رہا ہے، مخلوق آئی ہے چلی گئی ہے، ہم اپنا وقت بسر کر رہے ہیں. اس کلام ذاتی سے زندگی کی مطابقت اگر ہم اختیار نہیں کرتے تو جو نتائج یہ کلام ذاتی بتلا رہا ہے اسی کو جا کر ہم پائیں گے. تو اللہ کریم ہمیں وہ قوت ایمانی عطا فرمائے جو نہ صرف وطن عزیز کی سلامتی اور بقا کا سبب ہو، ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کا بھی سبب. تو جب یہ فرمایا گیا ہے، اب یہاں دیکھیں نا، معاشرے کی بڑی بنیادی بات ہے باہم میل جول. وہاں سے سبق دیا جا رہا ہے کہ جہاں تمہاری میل جول ہے وہاں لوگوں کے خیالات تو جانو. اگر برے ہیں اور تو برا نہیں کرنا چاہ رہا تو تو ان برے خیالات کے حامل لوگوں میں بیٹھتا کیوں ہے؟ خود برا کلام نہیں کرے گا تو جو برا کلام کر رہے ہیں اس کی برائی کا اثرات تو تجھ پر بھی آئیں گے. مگر کتنی باریکی کی بات ہے. ہم کیا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری صورت ویسی ہو جیسے آج کی قوت کی حامل اقوام کی ہے. ہماری صورت، لباس سے گفتگو تک، انداز کلام وہ ہو جو آج کی دنیا میں طاقتور قومیں ان کے پاس ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اس ظاہری عارضی فانی جہان کی طاقت کے ساتھ ایمانی پہلو بھی رکھا گیا ہے کہ نہیں، نہیں غرض. ہم ویسا دکھنا چاہتے ہیں. ایک ذہنی محکومی ہے جو ہمارے اندر سے نکل نہیں پا رہی. تو فرمایا، دیکھیں نا کتنی باریکی بھر ہے کہ وہ بنیادی بنیاد ہے کہ جہاں غلطی ہے وہاں کا حصہ تو ہے نہیں. یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ تم غلط بحث نہ کرو. یہ فرمایا اس کو جا رہا ہے جو صحیح حصے پر قائم ہے کہ جہاں غلطی ہے وہاں سے الگ ہو جاؤ، وہاں منسلک رہو گے تو یہ تمہارے نقصان کا سبب ہے. ہمیں समझ ही नहीं। हम वो देखना चाहते हैं जो इस्लाम के मुकाबले लोग खड़े हैं। हम उन लोगों से दोस्ती और ताल्लुक चाहते हैं जो अल्लाह के मुकाबले अपने आप को ला रहे हैं, और हम ये भूल जाते हैं। वो जितनी भी बात कर रहे हैं, जितने भी अकड़ रहे हैं, उनसे पहले लोग बड़ी बड़ी ताकत और बड़ी बड़ी सल्तनतों के हामिल इस राह के मुसाफिर रहे हैं। उनका अंजाम क्या हुआ है, यही अंजाम इनका भी। और ये जो मुनाफ़क़त के पहलुओं में को रह रहा है, अंजाम इनका भी यही होगा। तो जब इस किनारा कशी की आएगी तो पहली तकसीम जो आएगी वो मोमिन और काफिर की आएगी। फिर यहाँ हमें जो बात की जाती है वो कहते हैं कि ये मुसलमानों में बेशुमार फ़िरके हैं। हक एक ही है, कोई जो भी तजावज़ है वो बाहर है। हक के अंदर जो है वो तफरीक नहीं होती, सच एक ही होता है। जो कुछ बाहर होता है वो तजावज़ होता है। अगर बेशुमार हिस्से या शोबे हैं तो वो कुफ्र के हैं, ईमान के नहीं हैं। और जो फरोई बहस होती है वो बेहतर और बेहतरीन की बात होती है, वो गलत और सही की नहीं बात होती। और उम्मत के अंदर फरोई हिस्से में जो इख्तलाफ होता है ये तखरीबी नहीं, तामीरी होता है। और जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो वहां इल्हाद तक की भी बात आएगी और जिंदगा की भी बात आएगी। कुफ्र की कितनी किस्में आ जाएंगी, उस सारे को जब आप जांचेंगे तो हर जांच के साथ उनके अमल और उनके अमूर सामने आएंगे। और उन अमूर को जब तराजू इस्लाम पर तोलोगे तो बड़ी वाज़ह समझ आ जाएगी कि कहां कहां ज़्यादती और कहां कहां तजावज़ है। कितनी किस्म के लोग हैं जो मुलहिद हैं, मुतलकन खुदा का इनकार कर रहे हैं। कितने किस्म के वो पहलू आपको मुयस्सर आएंगे लोगों में जो शिर्क कर रहे हैं। कुफ्र की वो किस्म जो शिर्क कर रही है कि खुदा को भी मानते हैं साथ शरीक भी मानते हैं। कितने हैं जो साथ बुतों को मानते हैं, कितने हैं जो साथ सूरज चांद सितारों को पूछते हैं, दरख्तों को समुद्रों को पूछते हैं। और आज के जो जालिम जिनके जुल्म के सामने हमारी आवाजें नहीं निकल रही, इनके देख लें कि कितने इनके खुदा कहां कहां कैसे कैसे ये पूछ रहे हैं। फिर वो लोग जो जिंदगी के हिस्सों में आते हैं, जो मुनाफिक के हिस्सों में आते हैं, उन्हें अगर आप देखें तो वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हुए कलाम जाति के तराजम तशरियात व तफासीर अपने लिए वो नजरियात जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक रखते हैं, मुताबकत रखते हैं, गलत तराजम कर रहे हैं। क्योंकि कुरान करीम पर जब बात आएगी, और यहां एक नुक्ता और भी अर्ज करता जाऊं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कुरान करीम की तिलावत मा तर्जमा करें, बहुत सी बातों की समझ आएगी। लेकिन मैं साथ ये भी अर्ज करता जाऊं कि जब हर कोई ये कहना शुरू कर दे कि कुरान करीम के तर्जमे से मैं अपनी पूरी राह का तयन कर लूंगा तो यहां वो ठोकर खा जाएगा। उसे समझ नहीं आएगी कि कितनी वो आयात भी हैं जो मनसूख कर दी गई हैं। उसे ये समझ नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी कि जब कुरान करीम नाजल हो रहा था, जिस कौम पर नाजिल हुआ उस कौम की मादरी जबान में नाजिल हुआ, खित्ते अरब में अरबी थी, ये उनकी मादरी जबान थी। हर आयत पर उन्होंने फरमाया इसका मतलब क्या है, अल्लाह और उसका हबीब बेहतर जानता है। वो बड़े बड़े शोरा, वो बड़े बड़े अदीब, किसी ने ये नहीं कहा कि इस अरबी का तर्जमा मैं करके बता देता हूं, यह तफसीर मैं करके देता हूं। तो कुरान करीम की जो शरा जिंदगी की है, जो तफसीर अमूर दुनिया को, दीनिया को, हर पहलू को लेती है, वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाई। फिर उस पर जो बहस हदीस में है, आज को खड़ा होकर ये कह दे कि मैं हदीस को समझ लूंगा जाती तौर पर, तो क्या उसके पास इस दर्जे का इल्म है कि वो उसको समझ ले। یہ جو فقی ائمہ نے بحث کی ہے یہ صاحب الرائے لوگ ساری ساری زندگی جنہوں نے بحث کیا اس درجے کا علم رکھتے ہو، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہو؟ حق میں غلطی سے بھی آمیزش کرو گے تو کیا اس حق کو حق قائم رکھ پاؤ گے؟ تو ساری ساری زندگی لوگوں نے محنتیں کی، مجھ پر اور آپ پر احسان کرنے کے لیے نہیں کی، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں. اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، ہمیں یہ عقل عطا فرمائے، ہمیں یہ ادراک عطا فرمائے، ہمیں یہ فہم عطا فرمائے، ہم ان سے استفادہ حاصل کریں. اور پھر فرمایا کہ یہ غلطی جب معاشرے سے دور ہو تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اپنے معاملات زندگی کی جو ہیں ان کے تسلسل کو قائم رکھ سکتے ہیں. ارشاد فرما وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر یہ بات شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اس میں ایک پہلو کلام ذاتی میں نے عرض کی نا، خالق مخلوق کو مخاطب فرما رہا ہے، تمام فطری تقاضوں کا جو ہے جامع قرآن کریم سے اسے نصیب ہوتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی بھول کر بیٹھ گیا، چاہتا نہیں ہے، اس بولنے میں ذات سے لے کر شیطان تک کے وسوسوں کی بات ہے کہ کہیں غلطی ہو رہی تھی، حکم ہے اس غلطی میں نہ بیٹھو، چاہے تم اس غلطی کا حصہ نہیں ہو تب بھی یہ تمہارے لیے نقصان ہوگا. اور اگر کوئی بیٹھا رہ گیا، چونکہ قرآن کریم جب ایک بات کا حکم دے رہا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر صدا آ جائے گی. تو یہاں رعایت ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا مقصد یہ نہیں ہے، تمہاری نیت یہ نہیں ہے، لیکن تم بیٹھے رہے اور اس بیٹھے رہنے میں اگر شیطان کا وسوسہ شامل ہے، اس نے تجھے بھلا دیا ہے تو خیر ہے، لیکن جب یاد آ جائے تو پھر وہاں سے علیحدگی اختیار کر لو. اب دیکھو دونوں پہلو دیکھو، ضروریات زندگی کو بھی دیکھو، بام بیٹھنے کو بھی دیکھو. ہر دو صورت میں ساتھ حق کا دیا جائے گا، اور جہاں تجاوز ہوا ہے وہاں غلطی ہے، بھلے وہ ناتانستہ ہے یا وہ شیطان کے وسوسے سے ہے. تو ہر دو صورت میں جب ہوش آ جائے تو کیے کی معافی اور بہتر عمل کی تقلید جو ہے یہ ضروری ہے. اللہ کریم ہماری کمیاں معاف فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. اللہ کریم اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ کریم ہماری اس قوم کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں باعمل بنائے. اللہ کریم ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس وطن عزیز کی بنیادوں کو مضبوط کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ